الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سورة جمعة کی آیت نمبر دو آیت نمبر تین اور چار دو تین اور چار کافی عرصے کے بعد یہ منگل کا درس جو ہے شروع ہو رہا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے جو کچھ پڑھا سنا جائے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی جو کہنے والا ہے وہ بھی عمل کا اتنا ہی محتاج ہے جتنا سننے والے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جو کہنے والا ہے وہ پتہ نہیں کتنا بڑا بزرگ ہوگا اتنی اچھی اچھی باتیں کہہ رہا ہے تو خود پتہ نہیں کتنا اچھا ہوگا تو آج کل کسی کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے اور یوں سمجھا کریں کہ کہنے والا بھی ہماری طرح کا انسان ہے اسی دور کا وہ ایک صاحب نے کہا نا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں کسی نے خلیفہ کے ایک گھوڑے کی لگام پکڑی اور خلیفہ ہارون رشید کو روک کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب جو مسلمانوں کے امیر المومنین تھے وہ زیادہ بہتر ہے اس نے کہا امیر المومنین بہتر تھے یقیناً تو کہنے لگا کہ امیر المومنین وہ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہو کر برحق تھے صحابی ہو کر ان کے جسم پہ تو ان کے کپڑوں پہ تو پندرہ پندرہ دس دس پیوند ہوتے تھے کھانے کو گھر میں روٹی نہیں تھی اور تو کیسا خلیفہ ہے اتنی بہترین سواری اور ایسا بہترین لباس تیرے جسم پہ اور یہ ہزاروں خادم ہزاروں باندیاں تو یہ سب کیا ہے تو وہ جواب میں کہنے لگا خلیفہ ہارون رشید کہ عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پر تھی اور میری حکومت تم جیسے نالائقوں پر ہے تم ابو ہریرہ جیسے بن جاؤ تو میں بھی عمر بن خطاب جیسا ہوں گا تو تمہارے لباس تو اتنے قیمتی اور بادشاہ کا لباس پھٹے پرانے کپڑے یہ سمجھ میں نہیں آتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں کچی مٹی کی جگہ پتھر لگانا شروع کر دیے جسے آج کل سنگ مرمر کے پتھر کہتے ہیں یعنی مسجد کو بالکل پکا کر دیا سنگ مرمر کے پتھر لگوائے مسجد نبوی میں بہت سے صحابہ کو اعتراض ہوا کہ یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا کہ نبی کے دور میں تو کھجور کی چھپر تھا اور کچی اینٹیں تھیں سادہ سی مسجد تھی یہ تو گویا کہ بدعت ہے جو کام نبی نے نہیں کیا حضرت عثمان وہ کام کر رہے ہیں مسجد میں ٹائلیں لگا رہے ہیں تو حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نبی کے دور میں جو گھر تھے نا جو نمازیوں کے وہ بھی کچی اینٹوں کے گھر تھے اب لوگوں کے گھر پکے ہو گئے ہیں تو مسجد ہی ویسے ہی ہونی چاہیے کس کو کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس تو یاد رکھو جب عوام دو نمبر ہو گئی ہے نا تو مولوی بھی دو نمبر ہی ہوں گے اس زمانے میں عوام جو ہے نا عوام وہ کون سا صحیح ہے؟ تو اسی میں سے تو مولوی بنتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ بارات کا کھانا اگر غلط ہے تو سب مولویوں کے ہاں ان کی بچیوں پہ بارات کے کھانے ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے کہا کہ بھائی یہ مولوی لوگ پہلے اسی قوم کے ہوتے ہیں, مدرسوں میں بعد میں جاتے ہیں, باپ دادا سے جتنی رسومات ہیں ان کو ایڈاپٹ پہلے کرتے ہیں, علم کی چھاپ بعد میں لگتی ہے. تو وہ جو خرابیاں اور برائیاں ہیں نا وہ سرایت کر جاتی ہیں, خون میں شامل ہو جاتی ہیں, جہیز کی رسم, بارات کی رسم اور یہ ساری رسومات یہ خون میں سرایت کر جاتی ہیں. تو بعد میں عالم بنتے بنتے بھی, سدھرتے سدھرتے بھی پرانی گاڑی جو ہے نا, پرانی گاڑی اس کو دھکا لگاؤ آدھا راستہ تو دھکے سے ہی طے کرے گی وہ, پھر اسٹارٹ ہوتے ہوتے گڑ 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 بڑ 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 کرتے کرتے, تو یہ زیرو میٹر گاڑی نہیں ہے. ہم اسی ماحول کی پیداوار ہیں, یہیں سے پڑھ لکھ کے مدرسوں میں جاتے ہیں. فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, آج جو ہے نا پہلا درس ہے نا, تو تھوڑا سا یوں سمجھے کہ ابھی وہی پرانی گاڑی والی اب بات سمجھ لیں, ابھی تھوڑی اسٹارٹنگ ہے, ایک دم میں درس نہیں شروع کروں گا. ہاضمہ ہمارے استاد جب چھٹیوں کے بعد سبق شروع کراتے تھے نا تو تھوڑی سی دائیں بائیں کی باتیں بھی کرتے تھے اور ادھر ادھر بھی کہتے تھے, ابھی تمہارے ذہن جو ہیں وہ آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے. تو مثال ہی ذہن سے نکل گئی, کیا کہہ رہا تھا, کیا مثال دے رہا تھا بھائی, نہیں وہ بڑی اچھی سی مثال ذہن میں آئی تھی. ہاں فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی نو مسلم ہو, نیا مسلمان ہوا ہے, وہ عام جو مسلمان لڑکی ہے نا جس کے خاندانی اسلام چلا آ رہا ہے جدی پشتی, تو وہ نو مسلم اس لڑکی کا کفو نہیں ہے, ہم پلہ نہیں ہے, پیرلل نہیں ہے اس کی. یعنی لڑکی کے باپ کو چاہیے نا کہ لڑکی کا نکاح وہاں کرے جو اس کے ہم پلہ ہو, شریعت میں اس میں بہت زور دیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الا لا یزوجن لا یزوجن النساء الا من اقفائهن, کہ خبردار عورت کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کیا جائے. مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنے کمتر خاندان میں شادی کرے, مرد کو اجازت ہے کسی کی باندھی سے بھی نکاح کر سکتا ہے, مرد کو اجازت ہے کہ مذہب کی قید بھی ہٹا دی, عیسائی یہودی عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ بیوی نے شوہر کے تابع بننا ہے, ماتحت بننا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو ماتحت اگر اپنے سے کمتر ہو کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ زیادہ کامیاب زندگی گزرتی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ ذرا اونچے خاندان کا ہو اور لڑکی تھوڑی سی کم پڑھی لکھی ہو, اس کو تو احساس رہے گا نا, تابع بن کے رہے گی. آج کل جو شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتے جوڑ کے نہیں ہو رہے, الٹے ہو رہے. لڑکی نے ایم اے کیا ہوا ہے اور لڑکا آٹھویں سے بھاگا ہوا, وہ تو سرٹیفکیٹ بنوا کے ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرح کچھ بھی بنوایا جا سکتا ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی بنوائی جا سکتی ہے. تو لڑکا آٹھویں سے بھاگا ہوا, ساتویں سے بھاگا ہوا, لڑکیاں آج کل بہت پڑھ لکھ رہی ہیں, تو رشتے بے جوڑ کے ہو رہے ہیں. لڑکی بڑے اچھے خاندان کی ہوگی, شریف لوگ, آئیے بیٹھیے کھائیے, یہ ان کا لب و لہجہ ہوگا. شریفوں کا ایسے ہی پتہ چلتا ہے نا بات چیت کا اسٹائل کیا ہے. اور لڑکے کا خاندان بات کرو تو ایسے جیسے پتھر مر رہا, گالی سے بات شروع ہوتی ہے, درمیان میں بھی گالی اور گالیوں پہ بات ختم ہو رہی ہے. وہ تو جس دن رشتہ لینے جاتا ہے اس دن بڑا بن ٹھن کے نہا دھو کے اور ایسے اسٹائل سے جا کے انگلش ونگلش مارے گا, جس سے لڑکی والے سمجھتے ہیں بہت ہی پہنچا ہوا خاندان ہے. وہ شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو بات چیت کا اسٹائل ہی کیا ہے. تو لڑکا اپنے سے کمتر میں نکاح کرے, لیکن لڑکی ہمیشہ, شریعت کا حکم ہے یہ, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, لڑکی یا تو اپنے برابر یا اپنے سے اوپر میں. اس میں فقہا نے چھ چیزیں بیان کی ہیں عرف کو دیکھ کر, چھ چیزیں ہیں جن میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہونا چاہیے, اس کے پیرلل ہونا چاہیے یا اس سے بہتر. چھ چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے دین, بلکہ اس سے بھی پہلے ہے مذہب. یعنی ایک تو ہے دینداری اور ایک ہے مذہب. فقہ بیان کرتے ہیں کہ جو لڑکا نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ اس لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے جس کے ہاں اسلام خاندانی ہے, جدی پشتی چلا آ رہا ہے. کیونکہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے نا, ابھی اس میں وہ پرانی عادتیں ختم نہیں ہوئی ہوں. یہ باقاعدہ مشاہدہ ہے. وہ ایک دو نسل گزرنے کے بعد تبدیلیاں آتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہو گیا, اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی, آخرت میں اونچے درجات ملیں گے, لیکن دنیا میں ہمیں ظاہر دیکھنے کا حکم ہے. ظاہر تو ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ عادتیں, مسلمان کو جیسے شرک سے نفرت ہوتی ہے بت پرستی سے, ایک ہندو جو مسلمان ہوا ہو, غالب گمان ہے, یقینی نہیں ہے, کسی پہ بدگمانی جائز نہیں ہے, نکاح میں چونکہ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے نا, اس لیے اس پہلو کو ترجیح دی جائے گی, ورنہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا تو شریعت بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. معاملات میں چونکہ احتیاط ہے معاملات, اس لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے تو آپ 100 دفعہ دیکھیں گے, بھائی یہ بندہ کہیں پیسے لے کے بھاگا ہوا تو نہیں. آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ پیسے لے کے بھاگا ہے, اب وہ 1000 دفعہ توبہ کرے آپ نہیں دیں گے اسے پیسے, کیا مطلب اس کی توبہ قبول نہیں ہے کیا؟ یقیناً قبول ہے, لیکن شریعت کیا کہتی, معاملات میں آپ 100 دفعہ تحقیق کریں. باقی جس نے معاملہ نہیں کرنا اس پر لازم ہے کہ اچھا گمان رکھے کہ بھئی یہ توبہ کر چکا ہے تو یقیناً نیک مسلمان بن گیا ہوگا. تو جب کسی سے معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر ذرا چھان پھٹک کے کیے جاتے ہیں, خاص طور پہ رشتہ دینا, بیٹی کسی کے حوالے کر دینا, بہن کسی کے حوالے کر دینا, اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ کفو نہیں ہے اس لڑکی کا جس کے ہاں اسلام باپ دادا سے چلا آ رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ نیا نیا مسلمان شادی کس سے کرے گا؟ تو بھائی نئی نئی مسلمان ہونے والی ہیں بھی تو بہت ساری ہیں, ان سے کر لے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی باپ یہ سمجھتا ہے کہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے مگر یہ اسلام اس میں اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ حالات سے پتہ چل جائے نہیں بھائی پکا ہے اور اس نے اپنی پرانی عادتیں ساری ختم کر دی ہیں, اس کے دل سے وہ نفرت نکل چکی ہے, تو پھر دے دے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی بڑی مثالیں ہیں, ہمارے جاننے والے ہندو مسلمان ہوا تھا اور واقعی بہت اچھا مسلمان ہوا, تو عالم تھے, انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح اس ہندو سے جو نو مسلم تھا کرا دی اور بڑی کامیاب شادی ہو. کیونکہ ایسے کچھ ہوتے ہیں کہ وہ واقعتاً حالات سے لگ جاتا ہے کہ یہ عام مسلمانوں سے بھی 1.5 کلومیٹر آگے نکل گیا, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. میرا جو مشاہدہ ہے اس میں وہ عادتیں رہتی ہیں, ایک غیر مسلم عیسائی تھا مسلمان ہوا, اس کی شادی ایک مسلم لڑکی سے ہو گئی, تو بات بات پہ طلاق, کبھی زبان سے حرام کا لفظ نکال رہا ہے, کبھی اس کو یہی نہیں پتا کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں بیوی کو یہ لفظ کہہ دینا حرام یا طلاق یہ معمولی چیز نہیں. تو مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے نا, عادتیں وہی ہیں, ان کے ہاں تو کچھ بھی کہہ دو نہیں ہوتا, ہمارے ہاں زبان کی بڑی اہمیت ہے, کچھ کہہ دو تو ہو جاتا ہے. صفائی کے معاملات میں جو غیر مسلم نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں, صفائی کے معاملات میں کلیئر نہیں ہوتے وہ عام طور پہ, کیونکہ ان کے ہاں یہ استنجا وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ نہ کرنے کی بہت اہمیت ہے. استنجا نہ کیا جائے اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے, ترقی سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. طہارت کے احکام ان کی خواتین عام طور پہ نہیں جانتی. آپ دیکھیں یہ جو پاکستانی نئے نئے جو حالانکہ برے بھی ہوتے ہیں, گنہگار بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ جو نجاست ہے نا, غلیظہ پیشاب پخانہ اور یہ دوسری چیزیں, ان گندگیوں سے بہت دور رہتے ہیں. اوپر سے میلے کچیلے ہوں گے, نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتے ہیں, مگر پھر بھی یہ جو گندگیاں ہیں نا, یہ نجاست والی, اس سے پلید نہیں ہوتے. تبھی یہ یورپ میں جاتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ صفائی کا کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار امریکہ گئے, اتنے دیندار بھی نہیں تھے, تو ان کو واش روم پانی والا نظر ہی نہیں آ رہا, کہیں پریشان, بھائی ٹیشو پیپر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. ایک دفعہ ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں کر سکتے ٹیشو پیپر استعمال, چلو ایک دفعہ ہو گیا, دو دفعہ ہو گیا. کہتے ہیں میں ایک بیت الخلا گیا, وہاں پتا چلا پانی کا استعمال ہے, پانی ہے, خوشی سے پاگل ہو گئے, یار کتنے دنوں کے بعد پانی سے دھوئیں گے, کتنی خوشی محسوس ہوگی. تو کہتے ہیں میں جب گیا تو پتا یہ چلا کہ پانی کا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا, کہ آپ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو ایک بٹن دبائیں, وہ جو کیا ہے وہ فلش جو ہے نا, اس میں پانی نیچے سے آ کے کھڑا ہو جائے گا, یعنی نیچے وہی اسی کے اندر, پھر وہی پانی آپ اپنے لگاتے رہیں اور وہی اس میں گرتا رہے گا, وہی لگاتے رہے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت ہی نفیس قسم کا بیت الخلاء ہے. تو طہارت کے احکام سے غافل ہیں, ان چیزوں سے غافل ہیں. چائنا میں ہمارے ایک دوست ہیں, بہت جاتے ہیں, کہتے ہیں وہاں جو خوشبو لگاتا ہے نا اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے چائنا, کیونکہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے, نہاتا نہیں ہے, بدبو مٹانے کے لیے خوشبو لگاتا ہے. یہ بھی اب تھوڑی سی ان میں صفائی آ گئی, ورنہ اگر چائنا ماضی میں جائیں تو نہانے کا تصور ہی نہیں. انگریز اس بات کا خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں نہانا مسلمانوں نے سکھایا, اور ہمارے ہاں کے جو میلا ترین ہوگا نا وہ بھی اتنا نہاتا ہے, اتنا نہاتا ہے کہ وہ اگر دیکھ لے نا کہ یہ مسلمان اتنا نہاتے ہیں, اتنا نہاتے ہیں, تو وہ حیران ہو جائیں کہ یہ تو پانی کی مچھلی ہیں یہ لوگ. تو بھائی یہ طہارت, یہ چیزیں دیکھو بچپن سے سکھائی, ہمارے ماں باپ نے بچپن سے سکھائی ہیں, بچپن سے ہم سیکھتے سیکھتے عادی ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں گھن آنے لگتی ہے. بڑے ہو کر یہ چیزیں سیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اب ایک غیر مسلم نے جو اسلام قبول کیا نا, تو اب وہ چونکہ بڑا ہو چکا ہے اسی ماحول میں, تو یہ جو نجاست ہے اور ان چیزوں کی نفرت اس کے دماغ میں بٹھانا آسان نہیں ہوتا. یقین نہ آئے تو کسی ایسی لڑکی سے شادی کر لیں جن کے خاندان میں طہارت کا زیادہ لحاظ نہ کیا جاتا ہو, پھر اسے صفائی ستھرائی سکھا کے دیکھیں. اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, پھوڑ عورت کو سلیقہ مند بنا دینا بڑا مشکل کام. لوگ کہتے ہیں نا گھر جا کے جب رشتہ لیں گے سلیقہ ان کے گھر میں ہے یا نہیں, اپنے بیٹے کے لیے جب بہو تلاش کرتے ہیں, ماں جب اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتی ہے تو لڑکی والوں کے گھر میں سب سے پہلے کہاں جاتی ہے, کچن. مشہور ہے نا کوئی کچن صاف ہے, پورا گھر صاف ہوگا. واش روم دیکھتی ہے, بھئی یہ مائیں بڑی تیز ہوتی ہیں, جا کے بہانے بہانے سے دیکھ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ اگر اس گھر میں سلیقہ ہے تو بچیاں خود بخود سلیقے والی پیدا ہوں گی, اور اگر نہیں ہے تو پھر بہو کو ہم نہیں سلیقہ سکھا سکتے, اور واقعی نہیں سکھا سکتے. اس نے ابا کے گھر میں نہیں سیکھا, اماں کے گھر میں نہیں سیکھا, تو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے اور پھوڑ عورت کو سلیقہ سکھانا مشکل کام. اس لیے یہ بھی یاد رکھو, بعض علماء کے گھر میں سلیقہ نہیں ہوتا. علماء ہوتے ہیں بڑے اچھے سلیقے والے, آپ کو نظر آئیں گے بڑی فٹ فاٹ صاف ستھرے, گھر میں سلیقہ نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود بےچارے سلیقے والے نہ ہو, ممکن ہے اس کی بیوی سلیقہ نہ کرتی ہو. تو ایک ہمارے استاذ تھے بڑے نیک پرہیزگار, ہر وقت سلیقہ صفائی پہ بیان کرتے تھے. ایک دفعہ ان کے یہاں دعوت ہوئی, ہم چلے گئے تو ہماری گھر کی مستورات کو بھی بلایا تھا, وہ گھر گئیں تو ایک باڑ کباڑ بنا ہوا ہے گھر, کپڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں, فریج ادھر الٹ سجدے میں پڑا ہوا ہے, لوٹے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں, ہر چیز اوٹ پٹان. تو ہم بھی بڑے بدگمان ہوئے کہ یہ استاذ تو ہمارے ہر وقت سلیقہ صفائی ستھرائی. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت کی شادی ایسے خاندان میں ہوئی ہے کہ وہ بیوی سلیقے والی نہیں. تو کب تک بےچارے سمجھائیں گے, سمجھا کے عاجز آ گئے, میرے چلو بھائی ایسے ہی چلو بھائی ٹھیک ہے. تو کسی کے گھر دیکھ کے بدگمان نہیں ہونا چاہیے یہ سب. تو میں پہلی بات کیا کر رہا تھا کہ جو کفات میں جو ہے نا, کفات میں سب سے پہلی چیز کیا دیکھنی چاہیے, دین, کہ بھائی یہ مذہب, کہ اسلام باپ دادا سے جس کے ہاں چلا آتا ہے. آپ ایک مثال دیکھ لیں کہ عربوں میں یہ جہیز نہیں ہے, بارات نہیں ہے, ہم لوگوں میں ہے. کیوں ہے؟ ہمارے اندر, ہم میں بعض قومیں تو ایسی ہیں جو صدیوں سے مسلمان ہیں لیکن ہم رہے چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ہیں, اور ایسی قوموں کے ساتھ جو مسلمان تو ہیں مگر ان کی ساتویں آٹھویں پشت میں اسلام نہیں ہے, تو ان کے ہاں یہ بارات اور یہ رسومات اور یہ جو اس قسم کی چیزیں آئیں, اسلام تو قبول کر لیا مگر وہ رسومات ان سے نہیں چھوٹی, وہی گند چلتا آ رہا ہے نسل در نسل, کوئی چھڑا نہیں سکا ان سے وہ گندگی. نتیجہ کیا ہے؟ آج بھی ویسے کے ویسے. اس کا وبال کیا پڑ رہا ہے کہ بیٹی کی ولادت عذاب بنتی چلی جا رہی ہے. عربوں میں آج بھی نہیں ہے, عرب بچی کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں. اسلام نے تو نظام ایسا بنایا کہ بچی کی پیدائش پہ خوش ہو انسان. عرب نہ صرف یہ کہ خوش ہوتے ہیں بلکہ زیادہ خوش ہوتے ہیں بیٹے سے, ان کو اس کا خرچہ نہیں ہے بیٹی کا, کروڑ پتی باپ ہوگا، تیل کے کنویں ہوں گے، امریکہ کو تیل سپلائی کر رہا ہوگا، بیٹی کی شادی پہ ایک چائے کی پیالی نہیں پلائے گا کسی کو، ایک چائے کی پیالی کا، ایک تمباکو پان کا، سگریٹ کا، گٹکے کا خرچہ نہیں ہوتا اس کا، ایسے تو وہ گٹکا کھاتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی دیکھ لیں گٹکا نہیں کھاتے، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ ان کے ہاں اسلام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں تہجد گزار بھی گٹکا پہلے منہ میں رکھے گا، اس کے بعد تہجد کی نیت باندھے گا، کیونکہ ہم رہے گٹکے خوروں کے ساتھ رہے ہیں، ہمارا ہندوؤں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا، گٹکے پان چھالیاں تمباکو سگریٹ، یورپ میں جو رہا ہے وہ سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، بڈھا ہو جائے گا بیٹھ کے سگریٹ کے کچھ لے رہا ہوگا۔ عربوں میں ایک برائی جڑ پکڑ گئی ہے، زنا، اگر زنا ان کے معاشرے سے نکال دیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ عمومی سطح پر ان کے معاشرے میں کوئی برائی نہیں ہے، عمومی سطح پر، ویسے تو انفرادی طور پر تو ہوتی ہیں برائیاں، بڑی برائی ان کے معاشرے میں زنا ہے، اور وہ زنا بھی اس لیے آ گیا کہ بے پناہ دولت، اور ان کو باقاعدہ زانی بنانے کے لیے، زانی بنانے کے لیے عیاشی کے اڈے، اب دبئی جا کے دیکھیں کیا حال بنایا ہوا ہے، تو جب بے پناہ دولت بھی ہو، صحت بھی قابل رشک، نہ پان ہے، نہ گٹکا ہے، نہ سگریٹ ہے، تو ظاہر ہے ایسی صحت اگر انگریزوں کی ہوتی یا پاکستانیوں کی ہوتی نا، تو وہ تو پتہ نہیں کیا کر لیتے، دولت بھی ہو، صحت بھی ہو، اور خوراک زیتون کھجور۔ ہمارے ایک استاذ ہیں طائف میں، جو قاضی تھا نا طائف کا، طائف کا قاضی، بڑے پرانے قاضی تھے وہ، جج تھے، ہمارے استاذ نے ان قاضی سے پوچھا کہ آپ 50 سال سے طائف میں، آپ یعنی قضا کے شعبے سے ہیں، جج ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی میں کوئی عجیب ترین واقعہ دیکھا ہو تو بتائیے، عجیب ترین واقعہ، کوئی کیس آیا ہو آپ کی عدالت میں؟ تو ان بزرگ نے بتایا کہ میری عدالت میں ایک دفعہ عجیب ترین کیس آیا۔ کیا کیس آیا جی؟ 4 جوان عورتیں آئیں برقعے میں، عرب، کہنے لگیں کہ ہم ایک آدمی کی بیوی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ ہم سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے، میاں بیوی والے جو تعلقات ہیں، کہ ہم تھک گئے ہیں، بیزار آ گئے۔ اندازہ لگائیے، 4 بیویاں اور اتنی زیادہ تعلقات کہ ہم اس آدمی سے بیزار آ گئے۔ کہہ رہے میں نے، جج صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا بڑا شیر کا بچہ ہے بھائی، کوئی 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، اتنا تنگ کہ عدالت میں آ گئی کیس کرنے اس کے خلاف۔ کہہ رہے میں نے وارنٹ بھیجے، بلا کے لاؤ، میرا خیال تھا کوئی باڈی بلڈر ہوگا، آیا تو پتا چلا بڈھا، کمر جھکی ہوئی ہے اس کی، بڈھا ہے، کمر جھکی ہوئی، لیکن بڑا کڑک جسم، اور آ رہا ہے کوئی چلتا ہوا۔ کہہ رہے میں نے اس کو اپنے قریب بلایا، میں نے کہا کیس ویس تو بعد میں ہوگا، کھاتے واتے کیا ہو، خوراک کیا تمہاری، 4 جوان عورتیں تمہاری بیویاں، تنگ کر کے رکھا ہوا ان کو، خوراک کیا تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ میں کھجور کھاتا ہوں، شہد اور دودھ، بس یہی چیزیں کھاتا ہوں ساری زندگی، خالص خوراک، کھجور، شہد، دودھ، زیتون بھی شہد تھا اس میں۔ تو پھر کہہ رہے میں نے کہا کہ بھائی یہ شکایتیں کر رہی ہے کچھ، تھوڑا خیال کرو ان کا۔ تو بوڑھا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کیا میں ان کے خرچے نہیں اٹھاتا، ان کی تمام ضرورتیں پوری نہیں کرتا، لباس، خوراک، علاج کے پیسے، ہر چیز مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ انہوں نے کہا ہاں جی، سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر ہمارے بھی پورے کرے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جب ہم تمہارے سارے خرچے اٹھا رہے ہیں، ہمارے خرچے بھی اٹھاؤ۔ تو عربوں کی صحت ایسی ہے، اتنے طاقتور ہوتے ہیں، پھر بھی جتنی طاقت اور جتنی دولت ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس قوم میں زنا کا ریشو کم ہے، پھر بھی کم ہے، جتنی دولت، جتنی طاقت، اور عیاشی کے جتنے اڈے ان کی حکومتوں نے دیے ہوئے ہیں، عیاش حکمران ہے نا، عیاش، ابھی دیکھو نا سعودی عرب کا شاہ، مصر میں مسلمان پٹ رہے ہیں فوج کے ہاتھوں، لیکن شاہ اعلان کیا کر رہا ہے، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مصر کی آرمی کے ساتھ ہیں، مصر کی فوج، امریکہ کے کتے بنے ہوئے ہیں۔ یہ موضوع بڑا جذباتی ہے، میں پھر آج مجھے یہ کہہ رہے تھے مصر کے بارے میں بیان کریں، میں نے کہا یہ نہ چھیڑو، کیونکہ پھر اس میں سب آ جائیں گے لپیٹ میں، بہت اس میں ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، تو کم از کم ان عرب حکمرانوں کو گالیاں تو دے سکتے ہیں نا۔ امریکہ کے کتے ہونے میں ماشاءاللہ کوئی کردار ان کے حکمران، عوام کی بات نہیں کر رہا، عرب عوام میں بہت جذبہ ہے، بہت جذبہ ہے، ان کے حکمران بڑے بےغیرت مسلط ہیں ان کے اوپر، اس قدر بربریت سے مصر میں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے لوگوں کو، آپ جاؤ فیس بک پہ دیکھو، میڈیا تو گونگا بن کے دکھا نہیں رہا کچھ بھی، اور لیکن مجال ہے جو کسی اسلامی ملک سوائے ترکی کے، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو آواز اٹھا رہا ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ قانونی طریقے سے وہ لوگ آئے تھے، جمہوریت کے راستے جو اس ملک کا قانون ہے اس طریقے سے آئے، ان کی غلطی کیا ہے کہ اسرائیل کا بارڈر کھول دیا مجاہدین کو راستہ دینے کے لیے، اس پہ اتنا بھر گئی ہے وہاں کی فوج نے، تختہ الٹ دیا. اب کہاں گئے وہ جو جمہوریت کی باتیں کرنے والے، ضیاء الحق کو برا کہنے والے صبح و شام کے، ضیاء الحق عامر تھا، بولو نا مصر کی فوج عامر ہے، بولو نا جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے. ان کے نہ میرے بھائی جمہوریت کو مانتے ہیں نہ یہ عامریت کو مانتے ہیں، یہ شہوت پرستی کو مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو زنا پھیلائے گا، جو شراب پھیلائے گا، جو بے دینی کی باتیں کرے گا، جو عوام کو بے لگام چھوڑ کے کتے اور بلی کی طرح شہوت پرست بنا دے گا وہ ہے ہمارا، باقی سارے یہ سب جمہوریت عموریت کی باتیں، یہ ڈرامے بازی ہیں یہ. تو بہرحال کہاں سے کہاں بات چلے گی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام صدیوں سے چلا آتا ہے نا، صدیوں سے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو شریعت نے پہلی چیز کیا رکھی ہے، تو آج یہی موضوع آپ سمجھ لیں، یہ کفات کا بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی ضرورت ہر ایک کو پیش آتی ہے. پہلی چیز کیا ہے، مذہب کی، باپ دادا سے چلا آئے اسلام، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. دوسری چیز ہے دینداری، مسلمان میں جو دیندار ہے وہ بے دین لڑکی کا ہم پلہ اور کفو نہیں ہے. دیندار آدمی بے دین لڑکی کا ہم پلہ اور کفو نہیں ہے. ایک لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے، نمازی ہے، اس کا رشتہ ایسے لڑکے سے کرنا جس کی داڑھی نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، عام حالات میں اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی لڑکی کے باپ کو، غیر کفو میں ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی کو اس سے غیرت آتی ہے کہ میں ایسے آدمی کے ماتحت جاؤں جو دین میں مجھ سے پیچھے ہے. البتہ آج کل جو ہے نا، یہ میں آخر میں ایک مسئلہ بتاؤں گا، آج کل کفو وفو سب تیل ہو گیا ہے، وہ کیسے ہو گیا وہ میں آخر میں بتاؤں گا. تیسری چیز ہے حسب نسب، خاندان. خاندان اور نسب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاندان جو ہے نا مشہور ہوتے ہیں. نسب میں ایک تو عرب ہے، فقہ لکھتے ہیں کہ جو غیر عرب ہے وہ عرب کا کفو نہیں ہے. عرب جو ہے نا ان میں اسلام صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ان میں کچھ خاندانی اعتبار سے باتیں ایسی ہیں جو غیر عرب میں نہیں ہیں. آج بھی آپ دیکھ لیں جو غیر عرب ہیں ان میں بہت ساری برائیاں، جہاد میں سب سے پیچھے غیر عرب ہیں سوائے افغانوں کو چھوڑ کے. افغانستان کا ایک معاملہ، پٹھانوں کا معاملہ الگ ہی رہا ہے، ورنہ باقی دنیا میں جہاں بھی جہاد ہوتا ہے سب سے آگے اس میں عرب ہوتے ہیں، سب سے آگے. افغانستان میں پاکستانی اتنے نہیں ہیں جتنے عرب ہیں، آپ اندازہ لگائیے، اتنے پاکستانی نہیں ہوں گے جتنے عرب ہیں. حالانکہ عرب کے لیے یہ قربانی دینا بڑا مشکل ہے، کیونکہ عرب تیل کے کنویں چھوڑ کے آتے ہیں. وہ عیاشی اگر میں اور آپ دیکھ لیں تو مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے تیار نہ ہو. عراق کی جنگ جب چھڑی ہے تو عراق میں جو سب سے زیادہ بمبار حملے ہوئے ہیں، فدائی حملے، وہ سعودی عرب کے عربوں نے کیے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا بڑے عیاش ہیں، عیاش ہیں، لیکن یہ کوالٹی بھی ان میں بہت زیادہ. آج بھی دنیا میں کوئی قوم قرآن پڑھ کے اتنا نہیں روتی جتنا عرب قرآن پڑھ کے روتے ہیں. من حیث القوم، قرآن پڑھ کے رونے والی قوم عرب. عیاشی کے اڈے اپنی جگہ، لیکن وہاں کی مسجدیں بھی جس طرح آباد ہیں، ہمارے ہاں کی مسجدیں ایسی آباد نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو جمعے میں رش ہوتا ہے ان کے ہاں فجر میں ہوتا ہے وہ رش، اور ہم یورپ کے مسلمانوں سے افضل ہیں، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں میں رہتے ہیں. ہمارے ایک استاذ گئے انگلینڈ، تو وہاں جو ہے نا ان کو ایک انگلینڈ کے مسلمان جو پاکستانی تھے دورہ کرا رہے تھے، بڑی تعریفیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے حضرت یہاں ایسا زبردست اسلام ہے کہ آپ پاکستانیوں کو بھول جائیں گے. وہ انگلینڈ کی برتری ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں کے بڑے پکے مسلمان ہیں، بڑے اچھے مسلمان. کہہ رہے ہیں جب کافی دیر میں سنتا رہا کہ پاکستان بھی انگلینڈ کو فضیلت دے رہے ہیں اسلام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے یہ بولو یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، یہ بولو کہ بھائی یہاں پہ قانون کی پاسداری ہے، یہ ملک سے محبت کرتے ہیں، پاکستان میں اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں کرتا، یہ بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، پیسے کھا کے بھاگتے نہیں ہیں، ہمارے ہاں کوئی ایسا نہیں جو کسی کے پیسے کھا کے نہ بھاگا ہوا ہو. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اسلام جو شاعر اسلام کا ایک جھلک جو وہاں ہے یہاں تھوڑی ہے. ادھر تو رمضان کا نہیں پتہ چلتا کب آیا کب گیا. ہمارے ایک کزن تھے، اسکائپ پہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، امریکہ میں ہوتے ہیں وہ، میں اسکائپ پہ ان سے بات کر رہا تھا تو یہاں اذان ہوئی گھر کے، کیونکہ میرے قریبی اسپیکر لگا ہوا ہے، مسجد کے اوپر ہی گھر ہے، تو بڑے خوش ہوئے کہہ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد اذان کی آواز سنی ہے، بڑے عرصے کے بعد، بڑے عرصے کے بعد. یہ جو ہمارے یہاں اذان کی آوازیں گونجتی ہیں نا، چھ چھ اذانیں ایک وقت میں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں نہیں اذانیں سننے کو ملتی. کیسا معاشرہ ہے جہاں اذان ہی سننے کو نہیں ملتی بھائی. تو وہ جب بڑی ڈینگیں ماری انہوں نے کہ انگلینڈ میں اتنے مسلمان اتنے وہ کہہ رہے ہیں, کافی دیر میں سنتا رہا, پھر میرے جوش آیا, میں نے کہا بہت ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا تمہارے انگلینڈ میں پورے سال میں جتنے نمازی ہوتے ہیں نا, ہماری مدنی مسجد میں ایک جمعرات کو اس سے زیادہ ہوتے ہیں. صرف ایک جمعرات, ہماری مدنی مسجد میں ایک جمعرات کو اس سے زیادہ نمازی ہوتے ہیں, تمہارے پورے سال میں ملا کے جتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انگلینڈ میں اسلام پھیل رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا پاکستان ہے. اسلام کی بات یہاں رمضان کا پتہ چلتا ہے, عید پہ کتنے پھڈے ہوتے ہیں یہاں پہ, مفتی منی, پشاور اسٹیشن, ایک سب زبردست دلچسپی کا سامان ہوتا ہے. تو خیر, تو اس لیے فقہ لکھتے ہیں کہ ایک غیر عرب جو ہے وہ عرب کا کفو اور ہم پلہ نہیں. ہم پلہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جائز ہی نہیں ہے. اگر کسی غیر عرب میں بڑی اچھی خصوصیات ہیں تو عرب لڑکی اس سے نکاح کر سکتی ہے. اور جیسے کہ کیا, ابھی یہ جلال الدین حقانی کمانڈر تھے افغانستان کے جہاد کے, بہت بڑے اور بڑی لڑائیاں کی ہیں انہوں نے. اب تو بوڑھے ہو گئے, بوڑھے ہو کے بھی بڑے جوان ہیں ماشاءاللہ. اب ان کا بیٹا جو ہے نا, وہ جس کو خلیفہ کہتے ہیں, جس کو یہ حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں نا, یہ پکڑ دگڑ میں لگے رہتے ہیں, سراج الدین حقانی, یہ ان کا بیٹا اب کمانڈ کر رہا ہے. جدی پشتی لڑتے چلے آ رہے ہیں, لڑتے چلے آ رہے ہیں. غیر عرب ہیں, افغانی ہیں, پٹھان ہیں. تو جب رشیا کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو افغانستان سے عربوں نے ویڈیو بنا بنا کے بھیجی سعودیہ, تاکہ عربوں کو بھی جہاد پہ ابھارا جائے, وہاں سے مالی تعاون بھی ہو. تو جلال الدین حقانی صاحب جب لڑ رہے تھے نا, فائٹ کے دوران کسی نے ویڈیو بنا کے باہر بھیج دی سعودیہ. ایک عرب بہت اونچے خاندان کے, شاہی خاندان کے عرب, ان کی بیٹی شہزادی تھی وہ, اس نے ویڈیو دیکھی تو دیکھا کہ مرد کا بچہ, شیر کا بچہ پہاڑوں میں کیسی بے جگری سے لڑ رہا ہے, اور یہ شادی شدہ بھی تھے, بچے بھی تھے ان کے. تو وہ لڑکی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے ابا سے کہا کہ ابا یہ ریئل ویڈیو ہے, یہ فلم ہے کوئی؟ کمانڈو تھا وہ, امریکہ کی جو فلمیں بناتا تھا, ریمبو, ریمبو کی کوئی فلم ہے یہ؟ یہ واقعتاً یہ اوریجنل ہے؟ تو ابا نے کہا یہ اوریجنل ہے, یہ فلم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ابا میں اگر شادی کروں گی تو اس جوان کے بچے سے کروں گی. بس جو عورتیں اپنی فطرت پہ ہوتی ہیں نا, ان کو اس قسم کے مرد پسند ہوتے ہیں. آج کل عورتوں کو کیسے پسند ہوتے ہیں, جو شادی سے پہلے بیوٹی پارلر جائے, وہاں کھرچے اور وہ لپائی پتائی. عید کی رات پہ دیکھا ایک جگہ, مجھے کسی نے بتایا کہ لائن سے لڑکے بیٹھے ہوئے کریمیں لگا کے. ابے تو کیا کر رہا ہے بھائی, کیا تو کیوں یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ مردوں کے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں, جاؤ تھوڑا سا نہا لو, ڈیٹول سے نہا لو, بہت زیادہ صاف ہونے کا شوق. تو آج کل عورتوں کو کیونکہ اسی مخنث قسم کے لڑکے پسند ہیں نا, ایسے چہرہ ایسا سا اور ایسا بالکل ہائے اللہ ہوئی اللہ والا. تو پہلے وہ, کیونکہ عرب عورت تھی نا, عرب, اس کو تو چاہیے تھا مرد ہونا چاہیے, آدمی ہو. دیکھو کیا لڑا ببر شیر کی طرح, ماشاء اللہ داڑھی بھی ان کی, ان کے جسامت بھی ایسے ہی. تو وہ جب اس نے عین دیکھا نا, ایسے بے جگری سے لڑ رہا ہے, اس نے کہا کہ میں شادی کس سے کروں گی؟ ان سے. تو عرب بھی کوئی مجاہد آدمی ہوگا, اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی, شہزادی تو جو گئے پھر وہ کرنا پڑتا ہے. تو جلال الدین حقانی صاحب کی دوسری بیوی بنی یہ عرب عورت, اور ماشاءاللہ اس کے اولادیں بھی جوان ہو گئی ہیں اور بڑی کامیاب شادی ہوئی. تو عربوں میں جہاد کا جذبہ من حیث القوم دوسری قوموں سے زیادہ ہے. قربانی, سخاوت دیکھ لیں آپ, سخاوت. آج بھی اتنی برائیوں کے باوجود عربوں میں من حیث القوم سخاوت کا جذبہ دوسری قوموں سے زیادہ ہے. ہماری جو قومیں ہیں نا, گرل فرینڈ پہ اتنا نہیں لٹاتے, سمجھ آ رہی ہے بات, جتنا وہ لوگ دوسرے کاموں میں لٹا دیتے ہیں, چاہے عیاشی کا کام ہو یا نیکی کا کام ہو. پیسوں سے, دولت سے محبت نہیں ہے, ایسے لڑا اٹھا لٹاتے ہیں. آپ جاؤ دیکھو افطاریاں کیسے کراتے ہیں. ایک صاحب نے کہا افطار میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, تو میرا کھائے گا تو کیا, کہ نہیں میرے دسترخوان پہ کھائے. تو یہ ساری جو بنیادی خصوصیات ہیں, میرے رشتے دار حج کرنے کے لیے گئے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک حج کے موقع پر جنرل اسٹور پہ حاجیوں کی لائن لگی ہوئی ہے خریداری کے لیے. ایک عرب آیا, رومال ڈالا ہوا ہے اپنے اوپر, دکاندار کے پاس آیا, کچھ کھسر پھسر کر کے بات کی اس سے, پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہوگی, ان کو نہیں پتا, جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی, اس کے ہاتھ میں رکھی اور چلا گیا. اس کے بعد وہ سارا مال مفت تقسیم ہونے لگا. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہم نے پوچھا کیا تھا تو دکاندار نے بتایا یہ عرب مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری جو جنرل اسٹور ہے تمہارا جنرل اسٹور اس میں کل سامان کتنی مالیت کا اندازہ بتا دو. اس نے کہا اتنے لاکھ ریال یا اتنے کروڑ ریال. گڈی نکالی بولا یہ گنو یہ اس کی قیمت تمہیں مل گئی, باقی سارا حاجیوں میں مفت بانٹ دو, فری میں تقسیم کر دو. یہ جو افغان جہاد چل رہا ہے اس میں زیادہ پیسہ عربوں کا. تو بن لادن کو دیکھو نا, ہمارے یہاں کوئی اس طرح کا ہے؟ ہوں گے بہت کم. تو فقہا نے جو لکھا ہے نا کہ عرب کا غیر عرب کفو نہیں ہے, تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسلام میں نسب وسب نہیں ہے, لیکن حقائق کو تسلیم کیا گیا ہے. حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کا انکار نہیں کر سکتے آپ. امام مہدی جو آئیں گے نا وہ عرب کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ اللہ دوبارہ دنیا کی قیادت کس کے ہاتھ میں دے گا؟ اہل عرب کے ہاتھ میں دے گا. پہلے پٹھانوں کے ہاتھ میں آئے گی, ٹھیک ہے نا. پٹھان بھی کم نہیں ہے اس وقت. دنیا کو جہاد سے متعارف کرانے والے پٹھان ہیں. عرب بھی جہاد بھول گئے تھے, افغانیوں نے عربوں کو جہاد متعارف کروایا ہے, تو وہ اپنی جگہ. پٹھانوں سے بھی ڈر لگتا ہے, کیا کریں. ڈر بھی عقیدت بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, صرف ڈر نہیں لگتا. تو ہم خود بھی اصلاً پٹھان ہیں. پشاور سے دھمکی آئی ہے مجھے کہ آپ نے چاند باند کے خلاف, پشاور کے خلاف اتنا کچھ بولا ہے کہ آپ پشاور میں علماء نہیں ہیں. تو اس کا جواب تو میں دوں گا انشاءاللہ, لیکن میں پشاور والوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, بھائی ہم بھی خاندانی خان ہیں, پٹھان ہیں. ہمارے باپ دادا ہجرت کر کے ہندوستان گئے تھے, تو پہلے تو رشتہ داری نکالو, پھر بعد میں دیکھا جائے گا. تھوڑی سی تو کچھ کم کریں نا آدمی دشمنی. تو جلدی جلدی ختم کر دوں, دو چیزیں ہو گئیں دینداری, تیسری چیز ہے حسب نسب, یعنی ایک نسب ہے, چوتھی چیز ہے خاندان. ہمارے اپنے معاشرے میں بعض ایسے خاندان ہوتے ہیں جو گھڑیا سمجھے جاتے ہیں حرکتوں کی وجہ سے. یعنی کہتے ہیں نا بندہ خاندانی ہے, کہتے ہیں نا لوگ خاندانی لوگ ہیں, بھائی آداب ہیں ان کے گھر میں, بھائی بہن کی تمیز ہے, باپ دادا کا ادب احترام ہے. اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے, نہ باپ کا پتہ, نہ ماں کا پتہ, نہ بھائی کا پتہ, جو لڑ رہے ہیں, مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, گالیاں گلوچ, بچوں کی تربیت کا انتظام نہیں ہے, کچرے میں کھیل رہے ہیں ننگے پاؤں, الٹے سیدھے, بس کوئی اسنوکر کلب میں بیٹھا ہوا ہے, گٹکا کھا کے سارا دن چرس پیتا رہتا ہے. تو غلطی تو گڑبڑ تو ہر خاندان میں ہو جاتی ہے, مگر غیر خاندانی میں جن کو اصلاح کی فکر نہیں ہوتی, تو ایسے بعض مشہور ہوتے ہیں خاندان. تو ایسے خاندان میں بھی خاندانی لڑکی کو دینا جائز نہیں ہے. یہ کتنے نمبر ہو گئے؟ چار نمبر ہو گئے. پانچواں نمبر ہے پیشہ. بعض پیشے اعلیٰ ہوتے ہیں, بعض پیشے کمتر سمجھے جاتے ہیں, گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی مینیجر ہے کسی کمپنی میں, تو یہ ذرا خاندانی عہدہ سمجھا جاتا ہے. ایک آدمی تاجر ہے, بے شک اپنی ذاتی دکان ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی ذرا تجارت بھی کیا سمجھی جاتی ہے, چاہے چھوٹی تجارت ہو لیکن. اور ایک کچھ کاروبار, کچھ کام ایسے ہیں جو حلال تو ہیں مگر گھٹیا ہیں. بھنگی ہے, جائز ہے نا بھنگی, گٹر کھول کے 100 روپے لے لیتا ہے, اور 10 گٹر کھولے گا تو 1000 روپے, ماہانہ 30,000, اور اگر اسے وہ ڈبل کر لیں تو ماہانہ 60,000. جو بھنگیوں کا سربراہ ہے وہ لاکھوں روپے مہینے کے کماتا ہے, کماتا وہ بریگیڈیئر سے زیادہ ہے. لیکن کوئی اپنی بیٹی دے گا, بھائی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں گٹر کھولتا ہوں. مسجدوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا بھنگی, ہوتے نہیں ہوتے؟ ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مجھے کام یہ ملا ہے کہ میں خود تو بھنگی نہیں بنوں گا, لیکن ٹھیکہ ملا ہے کچھ مسجدوں کا, تو اس میں بھنگیوں کو میں لا کے بٹھاؤں گا. جتنی میں بالکل نیٹ کلین صاف, لیکن جتنی آمدن ہوگی نا وہ میری, باقی میں بھنگیوں کو تنخواہیں دوں گا. میں نے کہا کیا قوم کو کیا بتاؤ گے کہ میں لوگوں کی ہگائی متائی کے پیسے کھاتا ہوں, یعنی لوگوں کو ہگانے متانے میں جو پروفٹ ہوتا ہے نا وہ میں کھاتا ہوں. کھایا جائے گا وہ؟ حلال ہونا الگ چیز ہے, پاکیزہ اور طیب ہونا الگ. موچی کا کام کر لو وہ بہتر ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ بھنگیوں کا کام کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے, نہیں کرنا چاہیے. عزت والے کام کرنے چاہیے, گھٹیا کام نہیں کرنے چاہیے. اسی طرح فقہا لکھتے ہیں کہ جو معذرت کے ساتھ کوئی قصائی بھائی بیٹھے ہوئے ہوں تو حلال ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک فقہا نے بیان کیا تو بتاتا ہوں, قصائی کا جو شعبہ ہے وہ بھی تھوڑا سا دوسرے شعبوں کی نسبت کم درجے. قصائی لوگ سارا دن چانپوں میں, آنتوں میں, چل بھائی ادھر سے چانپے نکال اس کی, چل ادھر سے آنتے نکال اس کی, سارا دن میلے کچیلے رہتے ہیں, خون میں لت پت. اسلام صفائی سکھاتا ہے, ستھرائی سکھاتا ہے. تو اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ نسل کا کوئی جس کا باپ, جس لڑکی کا باپ ذرا اچھے پیشے والا ہو, تو اس کے لیے جو قصائی کا شعبہ یا بھنگی کا جو شعبہ ہے وہ لڑکا کیا ہوگا؟ غیر کفو. اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے, بریگیڈیئر صاحب اپنی بیٹی کسی قصائی کو تو نہیں دیتے, اچھے بھی نہیں لگتے, وہ رہے گی بھی نہیں اس کے ساتھ, گھر میں ہر وقت چانپوں کی, آنتوں کی, سریپائی کی بدبو آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو پیشے کے لحاظ آخرت میں کوئی فرق نہیں ہے, آخرت میں تو اللہ اعمال دیکھیں گے. بریگیڈیئر ممکن ہے لٹکا ہوا ہو الٹا, اور قصائی جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہو, بھنگی بھی جنت میں جا سکتا ہے. یہ دنیا کے لحاظ سے, کیونکہ رشتے جوڑ کے نہ ہوں تو زندگی اچھی گزرتی نہیں ہے. عورت شوہر کو اپنے فرما بردار بنا دے گی, اس کے تابع نہیں بنے گی, وہ بار بار تانے دے گی, تو ہے تو وہی نا, صحیح نا, ہے تو وہی چانپو والا نا, آنتے صاف کرنے والا, باتیں تو وہی کرے گا, تانے دے دے کے مار دے گی اس کو. تو اس لیے یہ جو ہے نا, پانچ نمبر ہو گئے, چھٹا میں بھول گیا ہوں, تو یہی ہوں گے. اچھا, ایک مسئلہ فقہ نے بھی بیان کیا کہ عالمہ کا کفو ہے. اچھا, عالم جو ہے نا, فقہ بیان کرتے ہیں کہ عالم جو با عمل ہو وہ ہر ایک کا کفو ہے, ہر ایک کا کفو, کیونکہ علم ہے اور عمل بھی ہو تو وہ پھر سب سے افضل ہے. یعنی وہ عرب کا بھی کفو ہے, غیر عرب کا بھی کفو ہے, بشرطے کے با عمل بھی ہو. اور دوسری بات, عالمہ لڑکی کا کفو, عالمہ لڑکی اگر ہے تو اس کا کفو صرف عالم ہی ہو سکتا ہے, غیر عالم اس کا کفو نہیں ہو سکتا. وہ شادی امی ناکام ہوتی ہیں آج کل, دیکھ رہے ہیں, عالمہ ہے اس میں ایک احساس برتری ہوتا ہے, شادی ہو گئی ایک ایسے آدمی سے جس کو سدا صاحب کے مسائل بھی نہیں آتے, وہ بیگم سے پوچھتا ہے, بیگم میں نے دائیں طرف سلام پھیر دیا, غلطی سے بائیں طرف سلام پھیر دیا, ٹھیک ہے نا, ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. بیگم پڑھی لکھی ہے اس کو, بشرطے کہ عالمہ ہو. صرف یہ چار سالہ کورس کر لینے سے عالمہ نہیں بن جاتی, تو علم میں مضبوطی ہو, پختگی ہو. تو یہ تو اصل مسائل ہیں, لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنے نمبر آپ لگا کے دیکھیں گے تو لڑکی کی شادی نہیں ہوگی, دیکھتے ہی رہو, پھر چراغ لے کے داماد تلاش کرتے رہو. اس لیے آج کل یہ کہ جو ملے مدظل لا لیا, جو ملا کھا لیا. تو مسئلہ یہ, کیونکہ عورتوں کی تعداد ہے زیادہ, مرد ہیں کم, تو یہ ساری چیزیں وہاں اویلیبل, وہاں اپلائی ہو سکتی ہیں جہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو معاشرے میں. جہاں یہ رواج نہیں ہے, ایک ہی کرنی ہے ایک آدمی نے, تو وہاں مرد کم ہوتے ہیں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, وہ رشتے شادی ہو جائے یہ غنیمت. اس لیے میں خود لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, خاتون ہے شرعی پردہ کرتی ہے, عمر 26 ہو گئی, 27 سال ہو گئی, 28 سال ہو گئی, کوئی رشتہ ہی نہیں آ رہا داڑھی والا کوئی نمازی کا. میں نے خود ہی باپ کو مشورہ دیا, میں نے کہا بھائی جو بندہ مناسب لگے کر دو, بے شک داڑھی نہیں ہے, بے شک نمازی نہیں ہے, بن جائے گا, بس شریف ہونا چاہیے. تو خود میں مشورہ دیتا ہوں کہ کر دو بھائی, کیونکہ انتظار میں رہے تو ادھر سے بھی گئے, جب تھوڑی عمر بوڑھی ہو جائے گی تو پھر تو کوئی داڑھی والا کیا, بغیر داڑھی والا بھی نہیں بھیجے گا. تو اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, اس میں سارا نظام ہو گیا ہے تلپٹ. تو اب تو عالمہ کو غیر عالم ملتا ہے, کر لے بھائی شادی, ورنہ عالم تو دور کی بات, غیر عالم سے بھی جائے گی. تو اب عالمات کی شادیاں ہو رہی ہیں. ہمارے حضرت نے تو حل اس کا یہ تلاش کیا تھا, فرماتے تھے لڑکی کو عالمہ بنانا جائز ہی نہیں ہے اس زمانے میں, اور اس کی دلیل یہ دیتے تھے کہ عالمہ بنا دیا تو عالم کے رشتے, عالم سے مراد با عمل عالم ہے, ورنہ عالمات نے عالموں کو بھی بڑا بھگتا ہوا ہے, بد عمل عالم ہوتے ہیں پھر بیچاری پریشان ہوتی ہیں. تو با عمل عالم حضرت فرماتے تھے, عالمہ بنا دیا لڑکی کو, پردہ بھی کرا لیا, سب کچھ نیک پرہیزگار بن گئی, اب عالم رشتے ملتے نہیں ہیں, پھر وہ غیر عالم سے نکاح ہوتا ہے تو اس میں ایک قسم کی علم دین کی توہین بھی ہوتی ہے, اور وہ تو قابل احترام تھی نا, عالمہ ہے تو قابل احترام ہے. اب شوہر اگر بیوی کا احترام کرے گا, وہ شوہر کس بات کا, اور اگر نہیں کرے گا تو علم کی توہین ہے اسے. تو وہ کچھ سیٹنگ جو ہے نا بیٹھتی نہیں ہے, ٹھیک. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بس گزارا, یا تو وہ عالمہ تھوڑے دنوں میں جاہلہ بن جاتی ہے, وہ بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو یہ سیٹ اپ تھوڑا سا چل نہیں رہا, لیکن یہ قرب قیامت ہے, اس میں اسی طرح چلانا پڑے گا, بس گما پھرا کے گزارا چلاؤ, مر مرا جاؤ, تھوڑے دنوں میں عافیت کے ساتھ زندگی گزار لو. بس یہ جو دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ ایسا دور ہے کہ بس فتنوں سے, فتنوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کم کیا جا سکتا. اس میں بس بڑے فتنے سے بچنے کے لیے, دیکھو بارات کے خلاف میں کتنا بولتا ہوں, لیکن پھر لوگ میرے پاس آتے ہیں, لڑکی کا ابا پوچھتے ہیں بھائی بارات مجبوری ہے, یہ ہے وہ. میں کہتا ہوں بھائی آپ کے لیے گنجائش معلوم ہوتی ہے, داماد نہیں چھوڑے گا, پھر تانے دے دے کے مار دے گا, اور اس کی آپ کی جو بچی کی ساس ہے وہ بھی تانے دے دے کے مار دے گی, اور اتنا رشتے توڑ دیتے ہیں. اب بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے اس میں تو بڑے فسادات, تو ہم یہی کہتے ہیں بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹے فتنے کو برداشت کرو. اب جب بارات کی گنجائش نکالی تو بارات بھی جمیعی لوازمات, بارات ہے تو پھر لڑکی کا بھائی بھی آئے گا اس میں, چاچا بھی آئے گا, ماموں بھی آئے گا, وہ ہی نہیں آئے تو وہ اور بڑا فتنہ, چاچا ہی نہیں آئے. اچھا ان کے یہاں تو ناراضیاں چل رہی ہیں, تو خاندانی لوگ نہیں ہے, اس کا مطلب ٹوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. تو یہ سارا جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا, اس لیے فتنوں, بڑے فتنے سے بچنے کے لیے چھوٹا فتنہ. البتہ جہاں لڑکے والے راضی ہوں کہ نہیں ہمیں بارات کا کھانا نہیں کرنا, وہاں بھی اگر کر رہے ہیں تو پھر گناہگار ہوں گے. اس کا مطلب ہے آپ کو مجبوری میں نہیں کر رہے, آپ کو شوق ہے ہندوؤں کے نقش قدم پہ چلنے کا. تو یہ جو ہے سارا حساب کتاب جو آج چل رہا ہے نا, تو یہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مجبوری والا دور ہے. اس میں خاص حرام نہ ہو, خالصتاً حرام نہ ہو کوئی کام, تو پھر اگر مجبوری ہو تو اس کو کر لینا چاہیے. بارات خالصتاً حرام نہیں ہے, فسادات کی وجہ سے اس کو برا کہا جاتا ہے. بے پردگی یہ تو ویسے ہی حرام ہے, اس میں تو عورت کو بچنا ہی ہے اس سے. تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے یہ ہمارے نظام کو درست کر دے کسی طریقے سے, ہمارے نظام کو درست کر دے. عورتیں بہت برے حالات سے گزر رہی ہیں, مردوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو دور ہے نا غیر کفو میں لڑکیوں کی شادیاں, یہ بڑی کرب اور اذیت ور, باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کسی نا اہل کو دینا یہ ایسے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا. لیکن آج مجبور ہو چکے ہیں, مجبوراً ایسے ایسے مخنچو قسم کے لوگ آ رہے ہیں. میں تو, مجھ سے تو لوگ دن بھر رابطہ کرتے ہیں, بڑی خاندانی لڑکیاں, خوبصورت بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, تعلیم یافتہ بھی ہیں. ایسے بندے کا رشتہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کی شیروانی میں بم رکھ دو کسی طریقے سے, یہ رشتہ نہیں آنا چاہیے. لیکن ہوتی ہیں شادیاں, ہم ہی مشورہ دوں گا کر لو بھائی, یہ مخنچو ہے, یہ نہیں ملا نا تو اس سے بھی جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو فتنے والا دور ہے نا. اسلام نے تو بیٹی کو عزت دی ہے, اللہ کے نبی کی بیٹی کے کتنے رشتے آئے, آپ نے فرمایا نہیں علی کو دوں گا. علی صحابہ کے دور میں صحابیات کے بڑے اونچے اونچے گھرانوں کے رشتے آیا کرتے تھے, اس وقت عورت کی عزت تھی. خلیفۃ المسلمین حضرت عمر نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم نہیں تو ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, ان کو پیغام بھیجا. حضرت علی نے انکار کر دیا, بھئی آپ کی عمر زیادہ ہے, ان کی عمر کم ہے. پہلے کہیں اور نکاح کا پیغام بھیجا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیا, ام سلمہ نے فرمایا نہیں, ان کی تو پیشانی پہ ہر وقت بل رہتے ہیں اللہ کے خوف, اتنا خوف زدہ اللہ کا, وہ ظاہر ہے بیوی کے حقوق کیسے ادا کرو, اللہ سے بھی ڈرتا رہے گا بیٹھ کے, خوش مزاج ہونا چاہیے شوہر. انکار کر دیا خلیفہ, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کا, ایسے انکار ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی حضرت اسما, ان کے لیے پیغام, جب یہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی, حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے تو ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ایک وقت, جوانی میں شہید ہو گئے تھے یہ. تو حضرت اسما بھی تھی, ان کے لیے نکاح کا پیغام, اب دیکھو بیوہ ہیں مگر عزت کتنی مل رہی ہے, ابو بکر بھی نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں اور حضرت علی, حضرت علی بہت کم عمر تھے, 9 عمر تھے بالکل, 9 عمر لڑکا پیغام نکاح بھیج رہا ہے اپنی سے کئی سال بڑی عورت کو, اور وہ بھی بیوہ, اور اس لیے ایسے نہیں بھیج رہا کہ میں جو ہے نا ثواب کمانے کے لیے کہ مجبور ہے بیوہ سے ثواب میں بڑا ثواب ملے گا بیوہ سے شادی میں, نہ نہ نہ, وہ پتا تھا یہ کر لیں تو غنیمت ہے, کر لیں تو غنیمت ہے. بہت کم عمر تھے حضرت علی اس وقت, ابو بکر بھی پیغام نکاح بھیج رہے ہیں. تو حضرت اسما نے حضرت علی کے رشتے کو مسترد کر دیا, کہا یہ سنجیدہ نہیں ہے, سنجیدہ مزاج, کیونکہ 9 عمر تھے ابھی, سنجیدہ آدمی چاہیے مجھے. ابو بکر نے نکاح کیا ان سے, کامیاب زندگی گزاری حضرت ابو بکر نے. حضرت ابو بکر کا انتقال کب ہوا ہے جا کے, حضرت جعفر طیار کی شہادت تو مدینہ میں بہت پہلے ہو چکی تھی نبی کی زندگی میں, حضرت ابو بکر کا انتقال کب ہوا جا کے, کئی سال گزرنے کے بعد اپنے دور خلافت میں جب انتقال ہوا تو پھر حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا اور حضرت اسما نے قبول کر لیا. 2 دفعہ بیوہ ہو کے بھی وہاں عورت کے نکاح آرام سے ہو جاتے تھے اور عزت کے ساتھ ہوتے تھے بڑے گھرانوں میں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھی, ان ام سلمہ, ان کے ہاں ام سلمہ تھا یا سلمہ نام تھا بھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے, تو ان کے ہاں کئی صحابہ نے نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کئی صحابہ کے رشتے کو مسترد کیا. تو حضرت طلحہ سے نکاح کیا اور فرمایا کہ یہ خوش مزاج ہیں. حضرت طلحہ بڑے ہنسمکھ تھے, خوش مزاج تھے. جب نکاح ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم ہے سلمہ,
تم میں احسننا خلقا, ہم میں جو سب سے زیادہ خوش مزاج اور خوش اخلاق ہے تم نے اس آدمی کا انتخاب کیا ہے, یعنی بالکل صحیح انتخاب. حالانکہ حضرت علی کو بھی ریجیکٹ کر چکی تھی, وہ کر چکی تھی, صحیح ہے نا, تو تم نے بہت بہترین آدمی کا انتخاب کیا. تو صحابہ کے دور میں ایسا, حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں, ان کو طلاق ہو گئی تھی اور وقفے وقفے سے تین طلاقیں ہوئیں ان کو. تو جب طلاقیں ہو گئیں تو شریعت نے منع کیا ہے کہ عورت کی عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ بھیجو, اور اس لیے نہ بھیجو کہ ظاہر ہے ابھی شوہر کا حق وابستہ ہے اس سے, لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو معلوم ہے تم رکو گے نہیں, یعنی جب کوئی عورت بیوہ ہوگی یا طلاق ہوگی تو تمہارے لیے صبر کرنا بڑا مشکل ہوگا, اس لیے اللہ تمہیں اتنی چھوٹ دے رہا ہے, لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا تو جیسے ہی عدت پوری ہوگی تو فوراً کوئی مجھ سے پہل نہ کر دے, ادھر ہو جائے گی میں تو محروم رہ جاؤں گا. تو اب ایک عورت جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے اس کے رشتے دھڑا دھڑ ہوں, امیدوار بہت ہوں, تو ہر امیدوار پہ کیا گزر رہی ہوگی, صحیح ہے نا, تو وہ تو کہے گا نا میں پہلے ذرا ٹانگ اڑا لوں, کیونکہ شریعت نے نکاح کا پیغام ایک نے بھیجا ہوا ہو نا تو دوسرے کو اس پہ ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں دی. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے پہلے کہ پیغام نہیں بھیجتے, جب لڑکی کی شادی کہیں ہونے لگی تو پھر 10-15 ٹانگ اڑا جاتے ہیں وہاں کے, یہ اجازت نہیں ہے, یا تو پہلے بھیج دیتے جب نہیں تو اس کی جہاں بات چل رہی ہے اس کو ایک طرف ہونے دو, یا تو ہاں کر ہونے دو یا نہ ہونے دو. منع کیا ہے حدیث میں کہ جو ایک جگہ بات چل رہی ہے دوسرا ٹانگ نہ اڑائے اس میں جا کے. تو ہمارے یہاں اڑنگیاں دیتے پھرتے ہیں باقاعدہ. تو وہ جو ہے نا حضرت فاطمہ بنت قیس کی جب طلاق ہوئی ہے تو صحابہ کو اللہ نے منع کیا کہ بھئی پیغام نہیں بھیجنا. اب کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں گول مول طریقے سے بات کر سکتے ہو, گول مول یعنی اشارتاً کنایتاً کہ بھئی ذرا عدت جب پوری ہو جائے تو ذرا دیکھ لینا, ایسے گول مول میں کیا گول میں آپ کو کیوں بتاؤں بھائی, ٹھیک ہے. تو حضرت فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہوئی تو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتا دینا. یہ بتا دینا کہ جو لفظ تھا نا, یہ گول مول پیغام ہے. اور بتا کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اپنا نہیں تھا, اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے لیے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے, منہ بولے بیٹے تھے, تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میں نکاح کراؤں گا ان کو. تو فرماتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہوئی ہے, خطبنی خطاب, کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا, جن میں عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے بہت بڑے صحابی, ابو الجہم بہت سردار تھے یہ قریش کے, اور معاویہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سردار تھے, انہوں نے اور ان کے علاوہ بھی لوگوں نے پیغام بھیجا. تو فرماتی ہیں کہ میں نے سن رکھا تھا کہ زید ابن حارثہ یہ حب رسول اللہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب ہیں, اور نبی نے مجھے اشارہ بھی کیا تھا کہ عدت ختم ہو تو پہلے مجھے بتانا. فرماتی ہیں میں نبی کے پاس گئی, میں نے عرض کیا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے. ہمارے ہاں کوئی عدت پوری ہو تو کوئی رشتے ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں, اخباروں میں اشتہار, شادی دفتر والوں سے رابطہ, جہیز بھی پرانا رکھا ہوا ہے سنبھال کے, اور دعائیں بھی مولوی صاحب ذرا دعا کرا دو, یہ بھی ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں بیٹیوں کی, ورنہ طلاق یافتہ کی شادی کو ویسے ہی معیوب سمجھتے ہیں لوگ, کیا بھی ایک دفعہ ہو گئی بس, اب چھوڑو کیا شادی وادی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا کون کون ہے بھائی, کس کس نے بھیجا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ابو الجہم ہیں اور معاویہ بھی ہیں. تو ویسے تو کسی کی غیبت جائز نہیں ہے, لیکن جب کوئی نکاح کر رہا ہو, معاملہ کر رہا ہو, تو پھر اس کے بارے میں واضح کر دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے تاکہ سامنے والے کو نقصان سے بچایا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ابو الجہم فلا یضع عصاہ عن عاتقہ, فرمایا ابو الجہم جو ہے نا, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, دیکھ لو. حالانکہ نبی کے چہیتے صحابی ہیں, مگر معاملات نکاح ہو رہا ہے تو پہلے بتا دوں, کوڑا ہر وقت کندھے پہ ہوتا ہے, یعنی سخت مزاج آدمی ہے, بات بات پہ ٹھکائی, دیکھ لو. اور اما معاویہ فسعلوک لا مال لہ, مسکین آدمی ہے, ایک دھیلا بھی نہیں ہے معاویہ کے پاس, غریب مسکین, سردار تھے مگر غریب. تو ویسے تو غربت نکاح میں رکاوٹ نہیں ہے, لیکن لڑکی کو پہلے بتا دیا, گزارا کرنا پڑے گا پھر, دیکھ لو. تو پیسے ویسے نہیں, بس اللہ توکل پہ خود بھی چلے گا تمہیں بھی اللہ توکل. کیسے غریب صحابی تھے لیکن اللہ نے کتنی بڑی حکومت کا حکمران بنایا, غربت کے باوجود صلاحیتیں کیسے رکھی ان. تو اما معاویہ فصعلوک لا مال لہ, معاویہ انتہائی مسکین جس کے پاس ایک کوڑی بھی نہیں, غریب ترین آدمی ہے, مفلس ترین. علیکی بی زید ابن حارثہ, تجھ پر لازم ہے کہ نکاح کر تو کس سے کر, زید ابن حارثہ سے. تو پھر ان کا نکاح زید ابن حارثہ سے ہوا. تو صحابہ کے دور میں اس طرح سے آرام سے ہو جایا کرتی تھی. ہمارے دور میں عورت لڑکی بوجھ بن چکی ہے, عذاب بن چکی ہے. یہ ہماری اپنی ہی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو. آج کتنے نوجوان آتے ہیں میرے پاس کہ میری بہن کا رشتہ بتا دیں, میں کہتا ہوں آپ شادی کیوں نہیں کرتے, کہہ رہے پہلے بہنوں کی ہو جائے تو میں کروں گا. تو میں کہتا ہوں دوسرا بھی اسی وجہ سے تمہاری بہنوں کی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے پہلے میری بہنوں کی ہو جائے تو میں پھر کسی کی بہن سے شادی کروں گا. تو یہ کیوں عذاب میں ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو؟ تم کر کے فارغ ہو جاؤ, تم کسی کی بہن کو نمٹاؤ, اس کا بھائی فارغ ہوگا وہ بھی کہیں شادی کا سوچے گا. تو ہم جب یہ باتیں لوگوں سے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ نوجوان لڑکوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا ہے, میرے بارے میں کہتے ہیں شادیوں کی, نوجوان لڑکوں کو حال ہے کہ بہنیں بیٹھی ہیں اور یہ بھائی شادیاں رچا رچا کے جو ہے نا گل گپاڑے اڑائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو خدا کے بندو کیوں بیٹھی ہوئی ہیں وہ؟ اس لیے کہ مرد شادی نہیں کر رہے. تم کرو نا رواج, ڈالو شادی کا تو پھر ان کی بھی ہو جائیں گی. کرو تو کرنے والے بنو نا, جب نہ تم کر رہے ہو نہ وہ کر رہے ہیں تو پھر نہ تمہاری بہنوں کی ہوگی نہ اس کی بہنوں کی ہوگی, بیٹھے رہو پھر. ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں میں, 6 بہنیں نمٹائیں اس نے, خود 55 سال کا ہو گیا. میں نے کہا اب ضرورت نہیں ہے, 55 کے ہو گئے, 5-6 سال اور گزار لوں, ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں ہے. تو بھائی اس کی اگر نہیں ہو رہی تو آپ تو کرو نا, جتنا اس کو گناہ کا خطرہ ہے اتنا آپ کو بھی خطرہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی شادی کر کے بہنوں کی فکر کو بھول نہ جائے انسان, اس پہ زور لگانا چاہیے, اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کی ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی ہی کو سب کچھ بنا لو, بہنوں کو بھول جاؤ. شریعت نے مال کا میں حق رکھا ہے بہنوں کا بھی اور رشتہ داروں کا بھی, صرف بیوی کا حق نہیں ہوتا آپ کے مال میں, سب کا حق ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی رشتے تلاش کرنا چاہیے, اور اس کے جو ہے نا جو مالی خرچہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ کھلے دل سے کرنا چاہیے, اس سے اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا. مگر وہی بات ہے کہ ہم چونکہ رہے ہندوؤں میں تو سوچ وہی ہندوؤں والی اتنے آرام سے جائے گی نہیں, اللہ کرے چلی جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے جو پیارے پیارے احکام ہیں ان سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. سیریز یہ جو رمضان میں بیانات ہوئے تفسیر پہ, یہ سیریز بھی آپ کو باہر اسٹال پہ مل جائیں گی, اور وہ جو 30 کبیرہ گناہوں پر بیان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو باہر اس کی سیڈی مل جائے گی. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ باقاعدہ اس سورت کا آغاز ہم کر دیں گے.